والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإبرته الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلكم يذكرون. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. مسائل نماز بیان کیے جا رہے تھے، اور ان مسائل میں اب تک یہ مسئلے بیان ہو چکے کہ مجموعی اعتبار سے کتنی نمازیں واجب ہیں، اہم اہم مستحب نمازیں کیا ہیں، واجب اور مستحب نماز کے درمیان کون کون سے فرق ہیں، اور گزشتہ درس ایک نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نماز سے پہلے اور نماز کے درمیان ان باتوں کا خیال رکھنا، شرائط نماز اور وقت نماز کی اطلاع کی تشریح، شرائط نماز اور واجبات نماز. واجبات نماز ہی کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ واجبات کے علاوہ نماز سے متعلقہ تین اہم مستحب مسائل بھی ہیں. اگرچہ بہت سارے مستحبات ہیں، لیکن تین ایسے اہم مستحب جن کے خود بہت زیادہ تشریح ہے. تو ویسے تو بہتر یہی ہوتا کہ پہلے واجبات کا بیان ہوتا اور پھر مستحبات کا، لیکن یہ تین مستحبات اپنی اہمیت کی وجہ سے آج کل واجبات سے پہلے بیان ہو رہے ہیں، اور ان تین مستحبات میں سے ایک ہے اذان و اقامت، جو نماز شروع ہونے سے پہلے انجام دیا جاتا ہے. دوسرا مستحب ہے قنوت، جو نماز کے درمیان آتا ہے، اور تیسرا مستحب ہے تقریبات، جو نماز کے بعد. اور تذکرہ قنوت کا شروع ہوا تھا مسائل قنوت. ایک دو مسائل کی تکرار کرنا پڑے گی. قنوت غالباً یہ تیسری یا چوتھی مرتبہ اس سال کے درس میں بیان ہو رہا ہے کہ قنوت ایک مستحب جز ہے، نہ تو کسی نماز میں واجب ہوتا ہے اور نہ ہی کسی نماز کی شرط صحت ہے، سوائے عید کی نماز کی. یعنی اگر انسان عید کی نماز کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں قنوت کو ادا نہ کرے تو نہ تو گناہ ملے گا اور نہ ہی اس کی نماز غلط ہوگی. عید کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے قنوت ادا نہ کیے جائیں تو نماز غلط ہے. البتہ گناہ ہے کہ نہیں، وہ دار و مدار اس بات پر ہے کہ عید کی نماز واجب ہے کہ مستحب. خیر، اب عید کی نماز کو چھوڑ دیجئے، مسئلہ یہ بنا کہ قنوت نماز میں نہ واجب ہے نہ شرط. البتہ نہ صرف یہ کہ مستحب ہے، بلکہ تاکیدی مستحب ہے، جسے سنت موقدہ کہا جاتا ہے. اور ہر نماز میں یہ مستحب ہے، چاہے واجب نماز ہو چاہے نماز خود مستحب، حتیٰ یہ کہ نماز شفا. لیکن مستحب نمازوں میں سے نماز وتر وہ ہے جس کے قنوت کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے. ویسے ہی قنوت سنت موقدہ، لیکن اس سنت موقدہ کا بھی ثواب، تاکید اور حکم بڑھ جاتا ہے نماز وتر میں اور نماز جمعہ میں اور جہری نمازوں میں، وہ نمازیں جو بابا سے بلند پڑھی جاتی ہیں. اور ان جہری نمازوں میں بھی صبح کی اور مغرب کی نماز کی تاکید اور زیادہ تفصیل آ چکی ہے، لیکن ربط ملانے کے لیے اس کو دہرایا گیا. تو خلاصہ یہ بنا کہ جتنی جہری نمازیں ہیں ان میں قنوت کا ثواب اور تاکید اخفاقی نمازوں سے زیادہ، یعنی جو نمازیں بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں، اور ان بآواز بلند پڑھی جانے والی میں بھی صبح اور مغرب کی تاکید اور زیادہ، اور یومیہ نماز کے علاوہ جمعہ کی تاکید اور سنت نمازوں میں وتر کی تاکید. اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ جہری یعنی بآواز بلند پڑھی جانے والی نماز، ان میں سے صبح اور مغرب کو نکال دو یعنی جس کی تاکید اور زیادہ، تو عشاء کی نماز باقی بچتی، لیکن خالی عشاء نہیں، جمعے کے دن اگر کوئی آخری نماز میں جمعہ نہ پڑھے یا پڑھے تو ظہر کی نماز بھی جہری نماز میں بدل جاتی. جمعے کے دن نماز ظہر بآواز بلند پڑھنا مستحب، جائز بھی نہیں مستحب. جائز اور مستحب کا فرق ہر ایک کو معلوم ہے، اگر کسی کے علم میں نہیں ہے تو بہرحال آج اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں. تو یہ جو مسئلہ آیا کہ کسی نے کہا کہ جہری نمازوں میں قنوت کی تاکید زیادہ، اور اس میں بھی اگر صبح اور مغرب تو بچا کیا؟ ایک ہی نماز تو بچی نہیں، دو نمازیں بچی، عشاء کی نماز اور جمعے کے دن ظہر کی نماز. خیر، یہ تو ایک ضمنی بحث تھی، اب آئیے اس کے بعد آج کے مسائل. لیکن ترتیب کے اعتبار سے بہتر محسوس ہوتا کہ ایک مسئلہ یہاں پہ اور بتا دیا جائے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس کے آخر میں ہم قنوت کے مستحبات کا بیان شروع کرنے والے، لیکن نہیں، ابھی یہاں رک کے ایک مسئلہ اور بڑھا دوں. تو اصل مسئلہ بنا کہ نماز واجب ہو کہ مستحب، ہر نماز میں قنوت کی تاکید، اور پھر یہ تاکید بڑھتی چلی جاتی ہے، جو تفصیل آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنی آج، لیکن بہرحال مستحب. عنوان ثانوی سے کبھی کسی نماز میں قنوت واجب ہو جاتا، یعنی اگر آج نظر کر لے، عہد کر لے یا قسم کھا لے، اور اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ جو جملہ ہم نے ابھی کہا کہ نظر کر لے یا عہد کر لے یا قسم کھا لے، اس نے خود یہ بتا دیا کہ اسلام میں خالی قنوت کی نظر جائز، اجازت، ہر اس نظر کی اجازت ہوتی ہے جو اسلام کے خیال میں بہتر کام ہوتا. تو یہ نظر بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ اہل علم کے درمیان رائج بھی. تو قنوت کی انسان نظر کر، اب دو طریقے، ایک نظر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میرا کھلا کام ہو گیا تو میں ساری زندگی ہر نماز میں قنوت پڑھتا رہوں گا. ویسے یہ نظر اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا ہے، لیکن بہرا اچھے کام کی نظر ہے، اس لیے اجازت. اور یہ ہے کہ وہ نظر کو محدود کر لے. اب محدود کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، میں ساری زندگی مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کروں گا، یا میں ایک مہینے یا ایک ہفتے یا ایک دن کی ساری نمازوں میں قنوت پڑھوں گا، یا میں صرف کسی ایک نماز میں، میرا کھلا کام ہو گیا تو میں اس کے بعد کی پہلی فجر میں قنوت پڑھوں گا، میرا کھلا کام ہو گیا تو میں اس کے بعد پہلے جمعہ یا پہلے نوشندی کی کھلا نماز میں قنوت پڑھوں گا. اب اس کی ہزاروں قسمیں بن سکتی، جس کی تفصیل نظر کے مسائل میں آئے گی. لیکن خلاصہ یہ کہ پہلے تو اس چیز کی جانب ذہن کو متوجہ کیا جائے کہ مٹھائی وٹھائی کی نظر سے ذرا ہم کو آگے بڑھنا، اور ان میں سے قنوت کو نظر سے کر کے واجب کیا جا سکتا. اور اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ویسے قنوت مستحب ہے، لیکن منت مان لی جائے تو قنوت واجب ہو جاتا. لیکن واجب ہو جانے کے باوجود شرط صحت نہیں بنتا. یہ ہمارا تین تقریروں کا جملہ کہ قنوت نہ کسی نماز میں واجب ہے نہ شرط صحت. اچھا، اب یہ جن کی سمجھ میں نہیں آیا تو جان بوجھ کے کہا بھی اس طرح گیا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آ، کیونکہ یہ مسئلہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ فقط استدلالی اور بحث کا مسئلہ. کیا مطلب ہوا اس جملے کا یہ سمجھ لیجیے, نظر کر لینے سے قنوت واجب ہو جاتا ہے, یعنی پھر ان تمام نمازوں میں قنوت پڑھنا پڑے گا جس کی آپ نے نظر کی. یہ تو ہو گیا مسئلہ کہ قنوت واجب, لیکن اگر جان بوجھ کر ہم نے نہیں پڑھا تو نماز ہماری باطل نہیں. یہ واجب ہو جانے کے باوجود نماز کا جز نہیں پڑھا, یعنی اگر ہم نے جان بوجھ کے قنوت نہیں پڑھا تو وہ ہماری نماز صحیح ہے, البتہ نظر توڑنے کا کفارہ اپنی جگہ آ جائے گا, وہ بھی اگر نظر ٹوٹے. اب وہ دارالمدار ہے کہ آپ نے کس طرح کی نظر مانی. اگر آپ نے نظر کی تھی کہ میں ساری زندگی ہر نماز میں قنوت پڑھوں گا, جب قنوت چھوڑیں گے کفارہ دینا پڑے گا. نظر مانی تھی کہ جمعے کے دن کی نماز میں قنوت پڑھوں گا, نظر توڑ دی کفارہ, نظر کی مخالفت تھی کفارہ دینا. یہ منت کی تھی کہ کسی ایک نماز میں قنوت پڑھوں گا. اب کام پورا ہونے کے بعد پہلی نماز میں قنوت نہ پڑے تب بھی آپ کی منت نہیں ہوگی, آپ نے کوئی ایک نماز ساری زندگی اس کا موقع رہے. یہ ایک اکثر میری تقاریب میں آج کل خرابی آ جاتی ہے کہ موضوع سے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہوں. اس سال میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں, تو نظر تو چھوڑے. یہ مسئلہ صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے آیا کہ بنیادی طور پہ قنوت مستحب ہے, نظر کر کے واجب ہو جاتا, لیکن واجب ہو کر بھی اس کا اسٹیٹس واجبات نماز کے برابر نہیں ہوگا. غیرت اگر آپ الحمد کا پورا جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو نماز دوبارہ پڑھنا, لیکن قنوت نظر کے ذریعے واجب بھی کر لے تب بھی اس کا چھوڑنا جائز تو نہیں, کفارہ آ جائے لیکن نماز اپنی جگہ صحیح رہے. اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جب واجب غیر رکنی کے برابر نہیں پہنچا یہ مسئلہ, تو واجب رکنی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں بھول کی معافی نہیں. یہ تو ہو گیا ایک ضمنی مسئلہ. اب مسائل کو آگے بڑھائیے کہ وہ قنوت جس کی اتنی تاکید ہے جو مستحب ہے اور نظر کر کے واجب ہو جاتا وہ قنوت کس طرح کیا جاتا. یہ بات پہلے بیان ہو گئی کہ قنوت کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ اسلام نے نماز میں قنوت کے لیے فکس کی اور وہ ہے دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے. ہر نماز کی جو دوسری رکعت اس میں رکوع میں جانے سے پہلے قنوت کی جگہ, الحمد پڑھا قل ھو اللہ پڑھا اس کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے, یہ قنوت کی جگہ. البتہ چار نمازوں میں قنوت کی جگہ بدل جاتی ہے, لیکن ایک عام مسئلہ کہ ہر نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کی جگہ قنوت کی جگہ. وہاں رک کر کوئی دعا پڑھنا اس کا نام قنوت. اب ایک بحث آئی کہ کیا اس وقت ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. اس بحث سے ہم گزشتہ درس میں فارغ ہو گئے کہ خلاصہ یہ ہے کہ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. یہ قنوت کی جگہ وہاں رک کر دل میں یہ خیال کرنا کہ اب میں قنوت پڑھ رہا ہوں, چاہے ہاتھ اٹھائے جائیں چاہے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں, سوائے امام خمینی اور آغا ذوالفقارانی کے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل غلط ہے, صرف اشکال ظاہر کیا اور اپنی راہ سن چکے. لیکن قنوت ہو گئے کہ دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے رک کر قنوت کی دعا پڑھنا. تو اب مسئلہ یہ پتہ چلا کہ قنوت زیادہ اہمیت دعا کو حاصل ہے, ہاتھ اٹھانے کو نہیں. یعنی اگر کسی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا نہ پڑھی بھول گئے وہ قنوت غلط ہے, کسی نے دعا پڑھ لی ہاتھ نہیں اٹھائے وہ قنوت صحیح ہے. حقیقت قنوت دعا ہے اپنے محل پر جو اس کی جگہ. لیکن دس چیزوں کا خیال کرنا مستحب ہے, اس سے قنوت کی شکل زیادہ ثواب والی بنے گی. قنوت کی شکل بنانے کے لیے دس چیزوں کا خیال کرنا مستحب ہے. ویسے قنوت میں بہت سارے مستحب, لیکن جو قنوت کی شکل ہے اس کے لیے دس چیزیں زیادہ مستحب. اب یہ دس چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اصل میں آٹھ چیزیں ہیں یا یہ چھ چیزیں ہیں, آپ نے ایک ہی مسئلے کو توڑ توڑ کے نمبر بڑھانے کے لیے اس کو آپ نے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا, تو ایسا اعتراض نہ کیجیے گا, عدد پر بحث نہ کیجیے. اصل مسئلہ 10 مستحقات ہیں جس سے قنوت کی شکل کا ثواب بڑھ جاتا. ویسے تو آپ جو کھڑے کھڑے اٹینشن قنوت پڑھ لے تب بھی قنوت ہو گئی, لیکن مستحق نمبر قنوت سے پہلے تکبیر پڑھی جائے, جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے قنوت پڑھ. لیکن اب یہ مسئلے سے مسئلہ نکلا کہ نماز میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں بھی یہی بحث کہ اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھانا مستحب نہیں, نہیں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں, بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ اکبر کہیں گے تو ثواب ملے گا, اور اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں تو ثواب اور زیادہ. ہاتھ اٹھانے کے عمل کو فقہ میں کہتے ہیں رفع یدین, رفع معنی بلند کرنا, یدین معنی دعا. تو نماز میں جہاں جہاں اللہ اکبر, حتیٰ پہلا اللہ اکبر جو واجب ہے اس میں خالی اللہ اکبر کہنا واجب, ہاتھ اٹھائیں تو سونے پہ سہاگا یعنی ثواب بڑھ جاتا, ہاتھ نہ اٹھائیں تب بھی اللہ اکبر صحیح مانا جاتا. اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کے بات سنیں. قنوت کے مستحبات, نمبر ایک اللہ اکبر کہہ کے قنوت پڑھا جائے, ایک تکبیر کہی جائے. نمبر دو اس اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھائے جائے, ہاتھ بھی نہ اٹھائیں تو اللہ اکبر ہو جاتا لیکن اور ثواب. نمبر یہ ذرا اہم مسئلہ, اہم صرف ثواب کے اعتبار سے, ورنہ اس کی مخالفت کریں تو گناہ نہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا دیا اس کے بعد آپ کو قنوت پڑھنا, تو اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ اٹھایا تو انہیں ہاتھوں کو قنوت کی شکل میں لے لیں, یا یہ کہ ہاتھ اٹھایا تو پھر ہاتھ تو ایک دفعہ گرا اور پھر قنوت کے لیے دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا. گناہ اس میں کہیں نہیں, جائز ہر صورت ثواب. تو ثواب یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا انہی ہاتھوں کو وہی روک کے قنوت کی شکل نہ دی, بلکہ تیسرا مستحب ہے جو ہاتھ اٹھائے گئے ان کو گرا دیا جائے, باقاعدہ ان ہاتھوں کو قیام کی پوزیشن میں لایا جائے, یہ تیسرا مستحب. اور پھر چوتھا مستحب یہ بنا کہ دوبارہ ہاتھوں کو اٹھایا گیا. یہ بھی اس لیے مستحب ہے کہ ابھی آپ نے سن لیے کہ تقریباً تمام مراجع کہتے ہیں کہ اگر آپ دوبارہ ہاتھ نہ اٹھائیں اور قنوت شروع کر دیں تو قنوت ہو جائے. یہ جو کچھ عمل ہوا یہ تو وہ اللہ اکبر کے سے متعلق, تو چوتھا مستحب یہ ہے قنوت زیادہ بہتر, ہاتھ اٹھا کے ان کو ملا کے قنوت پڑھ. یقیناً نئے لوگوں کو یہ لگ رہا ہو کہ فضول سے مسئلے میں بلا وجہ وقت ضائع کیا جا رہا, لیکن بہر جو افراد ایسے ہیں انہوں نے تو اب اس درس میں آنا ہی بند کر دیا, اسی لیے اکثریت کی نگاہ میں شاید یہ کبھی اوقات نہیں. خصوصاً یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے نیا مسئلہ ہوتا, وہی معنی کہ حکم اسلام اس میں ہے کیا. خیر, تو تیسرا مستحب ہے کہ اللہ اکبر والے ہاتھوں کو گرا دیا, ہاتھ گرانا خود ایک مستحب. اور چوتھا مستحب ہے کہ قنوت کے لیے پھر ہاتھوں کو اٹھایا, ہاتھوں کو اٹھا دیا. چار مستحب ہو گئے, اب پانچواں مستحب یہ کہ جو ہاتھ اٹھائے تو ان کو کہاں لایا جائے, سینے کے سامنے, گردن کے سامنے, سر کے اوپر, چہرے کے سامنے, یہ ساری پوزیشنز بنیں. اگر کسی کو یہ سارے مسئلے سن لو کبھی یہ اندازہ ہو کہ یہ بلا وجہ کا کبھی یہ وقت, یا شاید کسی کو یہ اندازہ کہ کتنے باریک باریک اور معمولی معمولی مسئلے اسلام نے اپنے دامن میں سمو دیا, اتنے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں اسلام کے پاس کوئی حل نہ ہو, سیاسی نظام و معاشی نظام اور پیغمبر کی جانشینی, یہ کیسے ممکن ہو سکتا. چوتھا مستحب ہاتھ اٹھا لی, پانچواں مستحب اب ان ہاتھوں کو چہرے کے سامنے لایا جائے. چہرہ جسے کہتے ہیں جو وضو میں دھویا جاتا, یعنی اب چہرے میں بھی تو بحث ہوگی نا, کہ آنکھوں کے سامنے, کہ ناک کے سامنے, کہ ہونٹ کے سامنے, کہ تھوڑی کے سامنے, کہ پیشانی کے سامنے, یہ سب جائے. اتنا ہاتھ کا 19-20 ہو جانا چاہیے. چہرے سے نیچے ہاتھ باندھ لیے آپ نے, گناہ نہیں کیے, مکروہ بھی نہیں کیے, لیکن بہرحال زیادہ ثواب والے عمل کو آپ نے چھوڑ دیا. یہ وہی چھوٹے چھوٹے ثواب ہیں جو مل کے قیامت میں ایک فرق عظیم برپا کر سکتے ہیں. تو چہرے کے سامنے ہاتھوں کو لانا مستحب. نمبر اب چہرے کے سامنے کس طرح سے لانا, یوں بھی رکھے جا سکتے ہیں ہاتھ, یوں بھی رکھے جا سکتے ہیں ہاتھ, یوں بھی رکھے جا سکتے ہیں ہاتھ, اور سب صحیح. لیکن چھٹا مستحب یہ ہے کہ ہاتھوں کو پھیلاؤ, یہ چھٹا مستحب. دیکھیے معمولی سامل جو آپ کرتے ہیں اس میں کتنے مستحبات نکل آئے اور کتنی اس کی شکلیں عقلن بن سکتی ہیں, جن سب کا خیال اسلام نے کیا. ساتواں مستحب, یہ ساتواں اور آٹھواں وہ مستحب جو میرے خیال میں بعض لوگ کہیں گے کہ زبردستی کی ٹھوکم کھا گئی, یعنی یہ چھٹے مستحب کے اندر آ گیا. چھٹا مستحب یہ کہ انسان ان ہاتھوں کو پھیلا کے رکھے, سکڑ کے نہ رکھے, ملا کے نہ رکھے, الٹا کر کے نہ رکھے, پیالہ بنا کے نہ رکھے, بلکہ پھیلا کے رکھے. اور ساتواں مستحب یہ کہ جو پھیلایا جائے اس میں اس طرح پھیلایا جائے کہ ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو, اور آٹھواں مستحب یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت زمین کی طرف ہو. اگر یہ سات اور آٹھ بہرحال ایک نئی چیز, بحث اس پر ہوگی کہ یہ دونوں ملا کے ہی کہے جا سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے کہا چہرے کے سامنے لگ پانچواں مستحب, چھٹا مستحب پھیلا کے رکھے, ابھی بھی ضرورت ہے پھیلانے کی تشریح کریں, کیونکہ یوں بھی پھیلا سکتے ہیں اور یوں بھی پھیلا سکتے ہیں. تو ساتویں نے ایک نئی بات بتائی, پھیلاؤ اور اس طرح کی ہتھیلی آسمان کی طرف. آٹھویں جملے پر لوگوں کو شاید اعتراض ہو کہ یہ تو وہی ساتویں کے اندر آ گیا, آٹھواں مستحب کہ پشت زمین کی طرف, نواں مستحب اب پھیلانے کے اندر بھی اتنا کچھ بتانے کے باوجود ایک چیز رہ گئی, چہرے کے سامنے لے آئے, ہتھیلی آسمان کی طرف, پشپ زمین کی طرف, لیکن ابھی بھی یہ رہ گیا کہ ملے ہوئے ہوں گے ہاتھ یا الگ الگ ہوں گے. آٹھواں مستحب پشپ زمین کی طرف ہو, نواں مستحب ہاتھ آٹھ انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملا دو سوائے انگوٹھوں. اس میں اب خود بخود یہ پیغام آ گیا دونوں ہتھیلیوں کو ملا دینا, آٹھ انگلیاں ملانا, پہلے انگوٹھے سے لے کے دوسرے انگوٹھے کے درمیان کی آٹھوں انگلیوں کو آپس میں ملا کے رکھنا. اچھا یہ اس میں ہتھیلیاں دونوں ہاتھ بھی مل گئے اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی ملنا. دیکھیے ہاتھ ملا کے بھی انگلیاں کھولی جا سکتی ہیں, اور میں چاہتا تو اگر نمبر بڑھانا تھے تو اس کو دو الگ الگ مستحب کیا جا سکتا کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں ہاتھ ملاؤ, یہ ایک مستحب, ان کی انگلیاں ملاؤ. لیکن خیر اس کو راؤنڈ فیگر میں لینا تھا مجھے دس, اس لیے میں نے اتنی زیادہ بھی اس کے اندر تقسیم نہیں کی اور بہت زیادہ ملایا بھی. نواں مستحب ہاتھوں کی آنکھ ہوں گی, چار یہ چار سب ایک دوسرے سے مل جائے. اور دسواں مستحب تو خیر ہر ایک کو معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ اس عمل سے فارغ ہو کر ابھی نو مستحبات کا آپ نے خیال کر لیا تو بالکل شکل بن گئی قنوت, مگر ابھی بھی ایک بات یہ رہ گئی کہ آپ کی آنکھیں گزر ہوں گی, کیونکہ یہ ساری شکل بنا کر آدمی سیدھے بھی دیکھ سکتا ہے, زمین پہ بھی دیکھ سکتا ہے, آسمان پہ بھی دیکھ سکتا ہے, اور وہ سب صحیح, نماز باطل نہیں. تو دسواں مستحب یہ ہے کہ جب یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو گئی, پشت زمین کی طرف ہو گئی, آٹھ انگلیاں آپس میں مل گئی, تو دسواں مستحب یہ کہ دوران قنوت نگاہ اپنی ہتھیلیوں پر رہے. اچھا یہ دس مستحبات ہیں جن پر آپ عمل کر تو وہ قنوت کی شکل بن جائے گی جو اسلام کے خیال میں سب سے بہتر, اور سب سے کمتر قنوت کچھ بھی آپ نے نہیں کیا, خالی ہاتھ لٹکائے کھڑے رہے اور قنوت کی دعا پڑھ, لیکن قنوت اس میں بھی ملا, قنوت اس میں بھی ملا, بس فرق صرف ثواب کا ہو. یہ دس چیزیں مستحب ہوں, اس کے بعد دو چیزیں اس میں مکروہ, وہ پچھلی دفعہ آ گئی. اور پہلا مکروہ کہ اگر آپ چہرے کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا اس مستحب پہ عمل نہ کریں تو اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ہاتھ چہرے کے نیچے یعنی سینے کے سامنے آئے, یہ ہاتھ بالکل سر کے اوپر نکل جائے. سر کے اوپر ہاتھوں کو ملا کے قنوت پڑھنا مکروہ, تو گویا ہاتھوں کی پوزیشن کے اعتبار سے قنوت میں تین جملے آتے ہیں, ایک پوزیشن مستحب ہے, ایک پوزیشن جائز ہے, ایک پوزیشن مکروہ, اور اس سے زیادہ نہیں. جو لوگ مسئلہ سن رہے ہیں وہ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ وہ تین پوزیشنیں کون سی ہیں. باہر سینے کے سامنے ہاتھ لانا جائز, لیکن نہ ثواب ہے نہ کرائی ہے. سر کے اوپر ہاتھوں کو لے جانا قنوت جائز صحیح, مگر ذرا ثواب کم ہو جائے. اور دوسرا مکروہ وہی تھا جس کے اوپر ہمارے یہاں بحث ہو چکی ہے اس درس میں نہیں ہو جائے مسجد میں, کہ قنوت پڑھ لینے کے بعد کیا ان ہاتھوں کو چہرے یا سینے پہ پھیرا جائے, جو ویسے عام دعاؤں میں اسلام نے حکم دیا کہ عام دعا نماز سے ہٹ کر دعا کے بعد سینے کے ہاتھ پھیرے. قنوت کے اندر یہ عمل مکروہ ہے, یعنی اگر قنوت میں بھی چہرے پہ ہاتھ پھیر لے تو نماز غلط نہیں ہوئی, قنوت غلط نہیں ہوا ثواب کم ہوگا. لیکن اگر ایسا نہ کرے اور قنوت پڑھ کے ڈائریکٹ ہاتھ پھیرا لیں تو وہ زیادہ بہتر. البتہ امام خمینی کے اختلافی نوٹ کہ مستحب نمازوں میں تو یہ بالکل جائز ہے, صرف واجبات میں مکروہ. یہ ہو گئے قنوت کی شکل بنانے کے مقصد. ہاتھ نیچے لٹا کر قنوت پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح سے قنوت کی شکل بنا کہ جس نے 10 مستحبات کا خیال کرے, 2 مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے, تو یہ بہترین اور میکسیمم ثواب دلوانے والا قنوت ہوگا. اچھا, اس مسئلے سے فارغ ہو, ایک ایسا مسئلہ کہ جس کے 2 حصے ہیں, وہ مسئلہ بیان تو ہو چکا مگر پھر ایک مرتبہ اس کی تکرار بہتر ہے. اور وہ تکرار یہ, اچھا ابھی جو مسئلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں اس کو 1 منٹ روک دیں. جب قنوت کے مستحبات کا بیان ہوا تو 2 اور مستحب ہیں, ان کا بھی ذکر کر دیا جائے. ان کو اس لسٹ میں میں نے کیوں نہیں لیا, اس لیے کہ یہ لسٹ تھی قنوت کی شکل کے مستحبات, اس لیے ہٹ کر 2 مستحب اور. نمبر 1, اس کا تعلق قنوت کی شکل سے نہیں, قنوت کیسا شکل سے نہیں, وہ مستحب. نمبر 1, قنوت کو جتنا طویل پڑھا جائے اس کا ثواب زیادہ. ابھی مسئلہ تو بعد میں آنے والا ہے کہ خالی سبحان اللہ کہنے قنوت ہو گئے, اور یہ مستحب کا مسئلہ اس کے ساتھ آتا تب بھی زیادہ اچھا رہے گا, یہاں آ گیا تب بھی ٹھیک. بارہ, یہ تو ایک بات کا مسئلہ آئے گا کہ قنوت کو پڑھنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی دعا ضروری نہیں ہے, خالی سبحان اللہ بھی کافی. لیکن مستحب یہ ہے کہ قنوت کو جتنا طولانی کیا جائے وہ خود ثواب بڑھا رہا, یعنی ایسا نہیں ہو کیا کرا یہ جو میں نے شکل بتائی اس شکل کا قنوت آپ نے بنا لی اور پھر چاہے سبحان اللہ پڑھے اور چاہے ربنا آتینا پڑھے, ثواب دونوں میں برابر رہا. نہیں, اب وہ جو دعا اس کے کم اور زیادہ ہونے سے بھی ثواب میں فرق پڑا, اور جتنا طولانی قنوت پڑھا جائے وہ بہتر. اس لیے کہ حدیث تو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں, بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے. ایک حدیث یہ کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قنوت تو سب سے طویل. یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا یہ جز ایک طولانی حدیث جس میں بہت ساری سپرلیٹیو ڈگریز پیغمبر نے استعمال کی, سب سے زیادہ عابد کون ہے, سب سے زیادہ زاہد کون ہے, سب سے زیادہ متقی کون ہے, سب سے بڑا جھوٹا کون ہے, تو سب سے اچھی نماز کون سی ہے جس کا قنوت طویل. ایک تو وہ حدیث, اور ایک دوسری حدیث ہے جو مراجع کی نگاہ میں زیادہ معتبر ہے, اور وہ وہی حدیث ہے کہ اطولکم قنوتا فی دار الدنیا, اطولکم راحتا یوم القیامت فی الموقف, اطولکم قنوتا, تم میں جس کا قنوت سب سے طویل فی دار الدنیا اس دنیا میں, اطولکم راحتا, اس کی راحت سب سے طویل ہوگی, یوم القیامت قیامت کے دن, فی الموقف, وہ جو سوال و جواب کا مرحلہ ہے وہاں. اور پھر بالکل یہی حدیث ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ آتا, اطولکم قنوتا فی الوتر فی دار الدنیا, اطولکم راحتا یوم القیامت فی الموقف, تم میں جس کا قنوت نماز وتر میں سب سے زیادہ طویل اس دنیا میں, اس کا راحت اور آرام کا زمانہ قیامت میں سب سے طویل ہوگا. فی الموقع کھڑے ہونے کی جگہ پر جو حساب کتاب کے لیے آدمی کھڑا, تو اسی لیے ان 2 حدیثوں کو ملا. وہ جو پہلی حدیث میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے, وہ بہرحال اتنی معتبر نہیں, لیکن کیونکہ اخلاقیات میں کمزور حدیثیں چل جاتی اس لیے اس کو میں نے پڑھ دی, اور یہ باقی 2 حدیثیں تو خاصی معتبر. تو مسئلہ یہ بنا کہ نمازوں کا قنوت جتنا طولانی ہو وہ مستحب, اور اس میں بھی خصوصاً نماز وتر کا قنوت. لیکن پھر بات کہ نماز وتر جو نماز شب کی گیارہویں رکعت کا نام ہے اس میں بھی خالص سبحان اللہ پڑھ کے آپ قنوت ختم کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو اس کی تفصیل کتابوں میں ہے کہ اس میں آپ 40 مومنین کے نام لیں اور اس میں 300 مرتبہ کھلا دعا پڑھیں اور 70 مرتبہ کھلا دعا پڑھیں اور چاروں کل پڑھیں, وہ اس حدیث کے لیے ضروری اس میں بھی نہیں. صرف سبحان اللہ سے وہ قنوت ہو جاتا ہے نماز وتر صحیح. کرنے کا ثواب تو کل مقامات پہ یہ ثواب کم ہو جاتا ہے جہاں نماز کو جلدی مکمل کرنے کا حکم دیا گیا. وہ سال گزشتہ ماہ شوال کی ایک تقریر تھی کہ 14 مقامات پہ نماز کو یا تاخیر سے پڑھنا ہے یا جلدی پڑھنا ہے. اس سال بھی آئندہ وہ کچھ اس کا اشارہ آئے. مطلب نماز قضا ہو رہی وہاں پہ یہ لمبا چوڑا قنوت نہیں چلے. نماز جماعت ہاتھ سے نکلی جا رہی, یعنی ایک نماز میں مختصر رکوع قنوت پڑھ کے رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, تشہد پڑھ رہا. ہم اپنے قنوت کو اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت اس نماز کا گیا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ ہم کو جماعت نہیں ملے. سفر کا مسئلہ, سفر میں وہاں تو آدمی قنوت لمبا نہیں کرتا جہاں سواری اس کے اختیار میں نہ ہو. یا تو ہو جائے گا, وہ تو آپ کے قنوت کا انتظار نہیں کرے گا, ریل گاڑی تو چھوٹ جائے گی. لیکن خصوصاً زیارت وغیرہ اور عمرے اور حج کے سفر جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے, وہاں آپ اپنے ایک لمبے قنوت سے 50 یا 55 یا 45 آدمیوں کو جنت میں کچن مقامات ہے. یہ کام ہوتا ہے. اب آئیے اس کے بعد قنوت کے سلسلے کا ایک اور مقصد, چاہے کسی پہ ہماری گفتگو مکمل ہو جائے, یعنی جو تقریر کے 30 منٹ رکھے گئے. پہلا مستحب قنوت کی شکل کے بعد قنوت کو لمبا کرنا. اچھا یہاں پر ضمناً ایک بحث مراجع میں چھوڑ دوں, اور وہ یہ ہے کہ بعض نمازوں خصوصاً جن نمازوں میں اس آدمی کے پاس زیادہ ٹائم ہونا چاہیے, فجر اور عشاء, یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ دو نمازیں وہ ہیں جن میں آدمی کے پاس زیادہ ٹائم ہونا چاہیے. اس لیے کہ عشاء کا مطلب ہے آپ دنیا کے سارے کام سے فارغ ہو چکے ہیں. فجر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے اندھیرے اٹھے ہیں کہ ابھی کوئی کام نہ شروع ہوا ہے نہ بھی ہو سکتا. اگر یہ شریعت کے اعتبار سے شروع ہے آفتاب کے فوراً بعد رکھ کے لیے نکل جائے, اگر شریعت کے اعتبار سے فجر کی نماز بھی اول وقت پڑھنا, تو ان دو نمازوں میں پورے لمبے لمبے پڑھنے کا حکم, یعنی حکم کا مطلب مستحب. فجر اور عشاء کے سورے بڑے سنانے. اب ایک بحث آتی ہے, لیکن میرا جملہ یاد رکھیے گا, اسلام کے اعتبار سے جس میں ہمارے پاس زیادہ وقت ہونا چاہیے. ایسے تو ہمارا وے آف لائف بالکل الٹا ہو گیا. انہی دو نمازوں میں سب سے کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. فجر تو آخری وقت میں الارم ہی لگایا جاتا ہے قضا ہونے سے 5 منٹ پہلے, تو وہاں کون سا ٹائم ہوگا. اور عشاء کی نماز ایسے وقت میں جو اس کے بعد ہی, تو یا بیوی ہے یا شادیاں ہیں یا تقریبات ہیں یا مجلسیں, زور اثر میں لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہے, خصوصاً جو کہیں نوکری کرتے. بھائی جتنی دیر سے جائیں گے نماز کا مسئلہ ہے, کہاں بولے گا اگر وہ زندہ ہے, تو جتنا ٹائم نکال سکتے اس بہانے نکال. تو شریعت ایک بار سے جن دو نمازوں کا ٹائم ایسا ہے کہ آدمی کے پاس نماز کے بعد کچھ وقت ہو, اس میں ہے کہ قنوت لمبے پورے لمبے لمبے وقت. اب اگر مسئلہ یہ ہو جائے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے جتنا اسلام کہہ رہا کہ ہم قنوت بھی لمبے پڑھیں اور سورے بھی لمبے پڑھیں, لیکن ہم اتنے جلدی بھی نہیں بھاگنا چاہتے کہ کوئی ثواب نہ ملے ہمیں, تو ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہم سنانی پڑ سکتے ہیں. وہ پھر کس کو ترجیح, نماز کی حالت میں قرآن زیادہ پڑھنا بہتر ہے یا قنوت زیادہ پڑھنا بہتر ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قنوت بندے کا کلام. حتیٰ یہ کہ اگر ہم قرآنی آیتیں بھی قنوت میں لے کے آئے, اس وقت وہ بہرحال ہمارے کلام کے حکم میں آ جائے. ربنا آتینا قرآن کی نیت سے پڑھیں گے, وہ قنوت کی نیت سے پڑھیں گے, گویا ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو کیا چیز دے کر, نماز میں اللہ کا کلام بہتر ہے یا نماز میں اپنا کلام بہتر ہے؟ روایتوں کی روشنی میں تمام مراجع نے خصوصاً موجودہ دور کے یہ اتفاق کیا کہ قنوت کا طولانی کرنا فرض کے طولانی کرنے سے بہتر. اور پھر اس کی وجوہات تو نہیں بتائیں, لیکن کچھ حدیثوں میں اس کی وجوہات,
کہ یہ نماز کی حد تک مسئلہ ہے, کیونکہ نماز بنائی تھی ان کے لیے کہ آپ اپنا سلام لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تو نماز میں اسی چیز کو ترجیح دی جائے گی جو آپ کی. یہ رکھا نماز تو اس لیے گیا صلاۃ معراج المومن, آپ کو وہاں لے جایا جا رہا ہے, آپ جا کے وہاں پہ اپنا موقف پیش کریں. یہی وجہ کہ نماز میں کئی جگہ پہ تلاوت قرآن مکروہ ہو جاتی ہے, سجدے میں مثلا, اور دعا کہیں مکروہ نہیں ہوتی. ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ قرآن کا ثواب کم ہو دعا کا ثواب زیادہ, نماز کی حد تک یہی ہے, کیونکہ نماز ہو یا وہ موقع یعنی بہت یہودہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تو ہم سے ہر وقت بات کرتا ہی رہتا ہے, لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں ہمیں چانس ملا ہے اللہ سے بات کرنے, اسی لیے اس کی ترجیح زیادہ ہے. ایک مستحب یہ دوسرا مستحب سن لیجئے اور آج کی حد تک مسائل کا وقوع. وہ دوسرا مسئلہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ سارے مستحبات جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو زیادہ بہتر. دوسرا مستحب یہ ہے کہ قنوت کو زور سے پڑھنا مستحب, زور کا مطلب چیخ کر نہیں ورنہ تو نماز باقی. یہ زور کا مطلب ہے کہ جس طرح مغرب کی نماز مرد باواز بلند پڑھتے اور ظہر کی نماز آہستہ پڑھتے. لفظ مرد میں اس لیے لایا کہ عورتوں کا مسئلہ ذرا اختلافی ہے, وہ بعد میں آئے گا. تو مستحب یہ ہے کہ قنوت ہمیشہ آواز سے پڑھا جائے, چیخ کر نہیں, چیخنے سے نماز باقی. نماز کی کوئی بھی دعا یا ذکر یا تلاوت چیخ کر ہو تو نماز باقی, شکل نماز نہیں رہتی لیکن آواز بلند. تو قنوت کو آواز بلند پڑھنا مستحب ہے, چاہے نماز اخفاتی ہو کے جی, حتیٰ یہ کہ ظہر اور عصر کی نمازیں جو پوری آہستہ پڑھی جاتی, اگرچہ شرن تو واجب نہیں, کیونکہ شرن آہستہ اور زور کا تعلق فقط بحث سے ہے یا تیسری رکعت کے سبحان اللہ والحمدللہ سے, لیکن جو ہمارے ایک طریقہ بن گیا. لیکن قنوت ہر نماز میں آواز سے پڑھنا مستحب, ظہر اور عصر میں, اور یہ مستحب. جو آدمی فرادا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو, جو فرادا نماز پڑھ رہا ہے قنوت زور سے پڑھ, امام جماعت کے لیے بھی یہی مستحب جو نماز پڑھا رہا ہے. ہاں جماعت نماز میں مامو, اب اس کے لیے ایک مسئلہ اور, یہاں دو مسئلوں میں پھر ٹکرا ہو گئے. اس طرح اس سے پہلے فرق اور قنوت کی طوالت میں ٹکرا ہوا تھا, یا ایک اور ٹکرا. نماز جماعت میں نمازی کے لیے کوئی چیز بھی اس طرح پڑھنا مکروہ کہ اس کی آواز ایک نماز کے کان تک پہنچے, یہ مکروہ. اچھا تو نماز جماعت کیا بول رہے, امام کے لیے اپنی آواز پہنچانا مکروہ نہیں ہے نمازیوں کو, تو پہنچائی گئی. تو امام کے لیے تو جماعت میں قنوت زور سے پڑھنا, چاہے ظہر کی نماز ہو کہ عصر کی نماز. لیکن جماعت میں جو نمازی قنوت تو وہ پڑھے, جماعت میں حمد اور سورہ ثابت ہے بعض حالتوں میں, چاہے یہ مستحب رہے گا یا جماعت کا مستحب رہے گا. ایک قنوت کا مستحب ہے کہ قنوت زور سے پڑھو, ایک جماعت کا مستحب ہے کہ اپنی آواز امام تک نہ پہنچا. یہاں جماعت کا مستحب ترجیح رکھتا ہے, لیکن نماز جماعت جو جماعت ہم بنا کے ووٹ ووٹ دیتے ہیں اس کے قوانین کی ترجیح کی بات نہیں ہو رہی. کہ لوگ یہ جملہ کاٹ کے دیتے تھے, مولانا نے کہا تھا جماعت کے قانون کی پابندی زیادہ بہتر. نماز جماعت, نماز جماعت کا قانون خود قنوت سے متحاوی, یعنی جماعت میں معمول نمازی مقتدی وہ لوگ بھی قنوت زور سے پڑھے, اگر ان کی آواز صرف ایک دوسرے تک پہنچ رہے وہ نقصان دہ نہیں, لیکن اگر ان کے زور سے پڑھنے سے آواز پیش نماز تک پہنچ رہی تو پھر مکروہ ہے زور سے پڑھ, نہ پڑھے زور. اب خصوصاً پہلی سب بالوں کا احتیاط کرنا, دوسری سب میں ذرا احتیاط کم, آخری صفوں میں تو کوئی احتیاط بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آخری صفوں کی آواز امام تک پہنچے یہ ذرا مشکل ہے جمعے اور عید. باقی تو ہمارے عام دنوں میں پہلی صف ہوتی ہے وہی آخری صف ہوتی ہے, وہ پہلی اور آخری میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا, لیکن آج صفے زیادہ. تو آپ دیکھیں قرآن سے قنوت بہتر, لیکن قنوت سے جماعت بہتر, ترتیب دیا گیا یہاں پر. البتہ یہ پوری بات نہیں ہوتی, صرف اس خاص مسئلے کی روشنی. تو قنوت کو بآواز قلم پڑھنا مستحب ہے اگر آدمی امام ہے, قنوت کو بآواز قلم پڑھنا بہتر ہے اگر آدمی فرادا نماز پڑھ رہا ہے, قنوت کو بآواز بلند پڑھنا بہتر اگر آپ کی جماعت میں نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنی آواز پیش نماز تک نہیں پہنچا رہا. البتہ اگر جماعت میں بھی ہے آواز بھی پیش نماز تک پہنچ رہی ہے تو قنوت کو ہلکا کر دو. اس کے ساتھ قنوت کے یہ سارے مستحبات مکمل ہوئے, ایک صرف مستحب رہ گیا جو بہت اہم, وہی کہ خود قنوت میں پڑھنا کیا, اس میں بھی تو مستحبات اتنا آپ نے سنا لمبی دعا پڑھو, لیکن کون سی لمبی دعا, اس کی بھی ایک تفصیل یہ کون کون سی دعاؤں پر. اس کے علاوہ اب قنوت کے مسائل مکمل ہوئے, صرف تین بہت اہم مسائل رہے. اب جو تین مسئلے وہ بہت اہم, شاید اب تک کی ساری گفتگو سے دیا وہ انشاءاللہ آئندہ, اس لیے کہ دو ہفتوں سے غالباً تقریر کا وقت نہیں مل رہا ہے, تو آج 40 منٹ مسائل اور 20 منٹ 21 منٹ کی تقریر, بہرحال کچھ گفتگو ہونی چاہیے, لیکن اس موضوع پہ یہ گفتگو نہیں ہو پائے گی جو موضوع چل رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو موضوع چلایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس سال درس کم کیوں ہوں. اب وہ ایک تقریر میں وہ آ گیا, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ موضوع دوبارہ نہیں آیا, جو میرا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. البتہ وہ موضوع ہے بہت اہم, چنانچہ نجفی حال ہو یا دوسری جگہ, وہاں پہ وہی موضوع چل رہا ہے قاہرہ کانفرنس, اور آج بھی شاید یہی موضوع یہاں ہم لے کے آتے. ہمارا مقصد پورا ہو جانا وہ تو ایک مذاق کی بات تھی, موضوع سنجیدہ, مگر اس سے ہٹ کر ایک موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جو آگے چل کر ہمارے اس موضوع سے مل جائے گا. اس گفتگو کے آغاز سے پہلے التماس ہے, ایک مرتبہ درود ہے کہ محمد والے یہ درس 1976 میں شروع ہوا, بچپنا تھا, پھر جوانی آئی, پھر گزشتہ چند سالوں سے اس پہ بڑھاپا طاری ہو گئے, اور وہی حالت کی جو ذوق اور پیری کی وجہ سے ہو جاتی کہ جو بھی موضوع اٹھایا جائے وہ مکمل نہیں ہو پاتا تھا. بڑھاپے میں آدمی کی یہی کیفیت ہوتی کہ جو کام بھی کرے مکمل ہونا مشکل ہے, بیچ میں چھوڑ دینا پڑتا. بڑھاپے کے بنا پہ تو بہت سے لوگوں میدان سے واپس آنا پڑتا تھا, تو مکمل کرنا اتحاد کو بھی مشکل ہو جاتا. تو یہ گزشتہ چند سال اس کے بڑھاپے پہ گزرے. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اعادہ شباب ہو جائے, کچھ کسی طرح سے پرانا انداز واپس آ جائے. پرانے انداز کے اندر ایک خصوصیت یہاں یہ کہ مسائل اور تقریر میں توازن, وہاں خصوصیت یہ تھی کہ تقاریر موقع ظاہر کے اعتبار سے اکثر ہوا کرتی, کبھی تاریخ, کبھی علم کلام, کبھی سیرت معصومین, کبھی اصول فقہ, کبھی تاریخ اجتہاد, اور عام طور پہ اخلاقی موضوع. تو آج بھی ہماری گفتگو وہ جو اخلاقی موضوع چل رہا تھا قاہرہ کانفرنس, اس سے ہٹ کر ذرا تاریخ پر ہے, لیکن یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے بنے, اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اگر ایک وعدہ تو کیا ہے اپنے حبیب سے, کیا ہے میرے حبیب, وما کن مؤذبین وانصافی, اے رسول اب تیری رسالت کے بعد تیری امت پر کبھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. جس عذاب کا سامنا حضرت نوح سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, بلکہ حضرت نوح سے بھی پہلے جو انبیاء گزرے, قرآن میں تو ایسے کسی نبی کا ذکر نہیں ہے, لیکن جو گزرے ہر دور پوری پوری امتیں تباہ ہو جاتی تھیں. آپ یہ نہ کہیں کہ سوائے حضرت نوح کسی بھی نبی کے زمانے میں ساری دنیا تباہ نہیں, یہ نہ کہیں, اس لیے کہ مسئلہ دنیا کا نہیں, مسئلہ ہے اس نبی کی امت کا. جس نبی کی جو امت وہ ضرور تباہ ہو گئی اس عذاب کے نتیجے, تو اب رسول کی امت پوری دنیا اس میں شامل, اس اعتبار سے کوئی ایسا عذاب نہیں آئے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک وقت میں تباہ ہو جائیں. جبکہ حضرت نوح یا حضرت صالح یا حضرت شعیب, سارا سلسلہ دیکھیں, ان کی امتوں پہ عذاب آ چکا. حضرت موسیٰ کی امت ایسا عذاب نہیں آیا کہ ساری امت پناہ ہو جائے, اگر ایسا عذاب آیا کہ ساری امت بہرحال مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہے. جب تعجب کی بات تو یہ کہ جو غلطیاں ان لوگوں نے کی جن کی بنا پہ وہ تباہ ہوئے, وہ غلطیاں ہم بھی کرتے. ایسا بھی نہیں کہ بھئی قوم صالح کا گناہ ہوا ہے کہ جو اور کسی نے کیا ہی نہیں, قوم شعیب کا گناہ وہ ہے کہ اور کسی نے کیا ہی نہیں, ایسا نہیں, بھائی سارے گناہ ہم بھی کر رہے ہیں, مگر رسول کی وجہ جو ہمیں بڑی سہولت حاصل ہے کہ ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں. لیکن صرف عبرت سے پروردگار عالم مسلسل اس امت کے ایک گروہ پر چلے, عذاب بھیجتا رہتا ہوں. عذاب بھیجنے کا مقصد ہی وہی سارے گزشتہ یا اس سے ایک سال اور پڑی مراجے کی پے در پے موت کے حوالے سے اس موضوع پہ بات ہوئی کہ یہ بھی آثار عذاب میں سے ایک. اور اس دفعہ خاص اس مسئلے کی بنا پر جو ہمارے پڑوسی ملک میں واقع ہوا ٹاپو, یہ بات واضح کرنا یہ اپنی جگہ خود ایک مستقل موضوع جو پرور دگار عالم نے اس عذاب کا ایک مقصد بتایا اور وہ مقصد سورہ آراف کی آیت نمبر 130-135 کے قریب کوئی آیت ہے, آیت کا نمبر ذہن میں نہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے فرعون کی قوم مختلف عذابوں کی لپیٹ میں لیا, لعلہم یذکرون. مقصد عذاب یہ نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ کیا جائے, لیکن یہ قوم نوح کا عذاب ہے, قوم سمود کا عذاب ہے, قوم شعیب کا عذاب ہے, یہ قوم لوط کا عذاب ہے, پوری قوم ختم ہو. لیکن جہاں فرعون کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کہا کہ ہم نے عذاب ان پر بھیجے ختم کرنے کے لیے, لعلہم یذکرون, شاید ان کو تذکر ہو جائے, شاید ان کو یاد آ جائے. یہ ریمائنڈر تھا, ان کے ہلاک کرنے کا عذاب نہیں آیا. اور مسلسل حدیثوں میں کہ جو قوم موسیٰ پہ ہوا وہ سب میری امت میں واقع ہو کے رہے, میری امت اپنے کردار اعمال افعال اور نزول بلاؤں قوم موسیٰ سے اتنا مشابہ ہو جتنا ایک تیر دوسرے تیر سے مشابہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر وہ قوم کبھی جانور کے بل میں گئی ہوگی تو میری قوم بھی جانور کے بل میں ضرور جائے گی. یہ دو تین حدیثیں ہیں اسی موضوع پر. تو پروردگار عالم قوم نوح, قوم صالح, قوم شعیب, قوم لوط, ان پر عذاب بھیجا تھا ان کے خاتمے کے. حضرت موسیٰ کی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ خاتمہ کرنا, لعلہم یذکرون, صرف اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں, انہیں ہوش آ جائے. اور اس کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے کئی عذاب بھیجے. طاعون روایات میں ایک لفظ سے یاد کیا گیا کہ طاعون جو ہے یہ ہیول نیچر والی بیماری, یعنی یہ طاعون جب مومن پر آتا ہے تو اس کے لیے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے, اور منافق یا فاسق سے آتا ہے تو اس کے لیے یہی عذاب خدا بن جاتا ہے. ایک ہی بیماری, اسی کے ذریعے خدا مومن کا امتحان لے کر اسے درجہ شہادت دیتا, اور اسی کے ذریعے پروردگار عالم کافر کو کے فسق اور کفر کی بنا پہ اس کو نابود کرتا ہے. اچھا, اب ایک بات, اس منگل کو, منگل نے اس پیر کو, اس ہفتے بڑے بمباڑے نے سیرت رسول بجائے منگل کے پیر کو, یہ جب پہیا جام ہوتا ہے تو اس میں تقریریں بھی جام ہو جاتی ہیں, اس لیے تقریر ایک دن پہلے, اس میں ایک واقعہ آنے والا ہے کہ اسلام نے شہادت کا ایک نیا تصور دیا, یا یہ کہیے کہ ایک عرصے کے بعد شہادت کے تصور میں وسعت پیدا کی. ایک واقعہ آئے گا عبداللہ ذل مجاہدین, وہ تقریر یہاں کا مجمع نہ سنے تو بہتر ہے, تو آئندہ جمعے کو اس کا حوالہ دینا آسان ہو جائے گا. تو بہرحال شہادت کا مفہوم وسیع اور کہا کہ صرف تلوار سے مرنا ہی شہادت نہیں, اس قسم کی آفتوں کا سامنا کر کے مرضی پروردگار پہ راضی رہنا بھی شہادت. لیکن بنیادی طور پر طاعون کی بیماری کا تذکرہ اسلامی لٹریچر میں پہلی مرتبہ ملتا ہے عذاب کے حوالے سے. لیکن وہی بات کہ وہ ساری چیزیں جو ماقبل کے امتوں کے لیے عذاب تھی, پیغمبر افضلیت کی بنا پہ ان کی امت کے لیے بھی وہ احکامات بدلے. آج قرآن کہیں بھی طاعون کا واضح طور پہ تذکرہ نہیں, صرف دو مقام ایسے جہاں کی آیتوں کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ طاعون کے بارے میں ہے. عالم ترا الذی خرج من دیارہم وہم الوف حضر الموت, پہلی آیت یہ کہ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں جو اپنے گھروں سے نکلے تھے, وہم الوف اور دو چار الوف الف کی جمع, اور الف عربی میں ہزار کو کہتے, وہ ہزاروں کی تعداد ہے, اور کیوں نکلے تھے ہزار الموت, موت سے ڈر کر. تو کیا ہوا کہ جس موت سے گھبرا کر نکلے تھے اس موت نے ان کو بخشا نہیں, وہ راستے ہی میں تھے اور موت نے ان کو آ لیا. یہ آیت قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی آئے جس میں طاعون کی طرف اشارہ ہے سورہ بقرہ. اب روایت یہ کہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے جناب حزقیل کی قوم کہ جس قوم میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ اتنا گھبرا گئے طاعون کی وبا کہ ایک مرتبہ اپنی بستیاں چھوڑ کے بھاگ لکھ جس طاعون سے گھبرا کے وہ بھاگے پروردگار عالم نے ان کے اس فرار کو پسند نہیں کی اور وہ راستے میں تھے کہ طاعون نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے دیا. 70,000 ان کی تعداد تھی, پوری کی پوری قوم اس بیماری میں آ گئی. اچھا پھر اس کے بعد وہ واقعہ آتا جس کی بنا پر اس آیت کی اہمیت بڑھ جاتی. یہ اہمیت بڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسری آیتوں کی اہمیت کم, نہیں, بات ہمارے حالات کی بنا. پہلی بات یہ کہ پھر اسی روایت کو امام نے مکمل کی, یہ فرما کہ کئی سال تک ان کے ناشے پڑے رہے, ڈھانچے پڑے رہے, اور پھر ایک اور نبی تو وہاں سے گزر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہے جن کو مرے ہوئے اتنے سال ہو گئے ان کو کون زندہ کر سکتا. خدا نے ان کو حکم دیا کہ قریب کے دریا سے پانی لے کے اس پہ چھڑکا جائے. جب دریا سے پانی لے کے چھڑکا گیا وہ سارے مرد جو ڈھانچوں کی شکل میں تھے جیتے جاگتے انسان بن گئے. چنا مشرقی اقوام نے اکثر خوشی کے موقع پہ پانی چھڑکنے کا رواج, اور اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ پانی چھڑکنے کا رواج کہاں سے آیا. ہندوستان کے ہندوؤں میں یہ رواج رنگ کی شکل تبدیل کر گئے مگر بنیادی طور پہ تو وہی پانی. نوروز کے موقع دنیا کے مشرقی ممالک میں اکثر جگہوں پہ پانی چھڑکا جاتا, تو پھر آگے اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ انبیاء کو گزرے, یہ طریقہ انبیاء کا جاری کیا ہوا تھا, بعد کی نسلیں بھول گئی کہ یہ طریقہ کہاں سے آئے. تو پانی چھڑکنا خصوصاً نوروز سے اس کی دلیل میں ایک تو یہی واقعہ آتا, اور دوسرا واقعہ کہ جب ایک مرتبہ کسی سے بحث ہو رہی اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا, وہی پیغمبر کی حدیث کی وضاحت کہ جو کچھ قوم بنی اسرائیل میں گزرا وہ سب میرے جد کی امت میں گزرے. تو ایک شخص جو وہاں پہ بیٹھا ہوا وہ اعتراض کرتا کہ قرآن نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ مر کے زندہ ہوا سالوں کے وقفے کے بعد, یہ واقعہ تو امت رسول میں نہیں ہوا اور نہ ہونے کا کوئی امکان. امام نے ٹھوک دی, کہا کہ نہیں, یہ واقعہ ہونے والا اور زمانے رجب میں یہی ہوگا کہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو زندہ کیا جائے. لیکن اس طرح پورے بنی اسرائیل کو زندہ نہیں کیا گیا, ان کے ایک گروہ, اس طرح پوری امت کو زندہ نہیں کیا جائے, زمانے رجب میں ایک گروہ اس امت سے اٹھایا جائے گا جو ہمارے ماننے والوں کا ہوگا اور ہمارے دشمنوں کا ہوگا. تو یہ رجب کی دلیلوں یہ آیت پیش کی جاتی ہے. تو نوروز میں پانی چھڑکنا وہ کہاں سے نکلا اور رجب. لیکن یہ آیت بہرحال قرآن کی وہ پہلی آیت ہے ترتیب موجودہ کے اعتبار جس میں طاعون کسی ہو. معصوم نے کہا اسی لیے حدیث آئی الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد, طاعون سے ڈر کے اگر کوئی بھاگے تو ایسا ہے جیسے میدان جہاد سے بھاگ رہا. ہاں یہ میں ضرور کہہ دوں اگرچہ یہ مجھے بعد میں کہنا تھا کہ ہمارے مراجع نے اس سے یہ مطلب نہیں نکالا جو علماء اہل سنت نے مطلب نکالا. ہمارے مراجع نے کہا اس سے مطلب یہ نہیں کہ طاعون سے بھاگنا غلط جائز, لیکن حدیث کو لکھا کہ یہ حدیث معتبر کہ الفرار من الطاعون کالفرار من الجہاد, طاعون سے فرار ایسا ہے جیسے جہاد سے فرار. آج اخبارات میں سے ایک اخبار روزنامہ ہے, دو مضمون آئے ہیں طاعون کے بارے میں, ایک صفحہ اول میں اور ایک پانچویں صفحے میں. یعنی پہلا مضمون تو وہ جو اسلامیات کا پیج ہوتا ہے اور دوسرا مضمون وہ جو ایڈیٹوریل پیج کہلاتا ہے, اور دونوں میں رسول کی یہ حدیث اپنی کتابوں کے حوالے سے کوٹ کی گئی. یہ حدیث ہمارے یہاں بھی, ان کے یہاں بھی سند کے اعتبار سے معتبر ہے, ہمارے یہاں بھی معتبر, لیکن ان دونوں مضامین میں ان حدیثوں سے سیدھا سیدھا مطلب نکالا گیا کہ طاعون والے واقعے سے بھاگنا حرام اور گناہ. بلکہ جو دوسرا مضمون آیا ایڈیٹوریل پیج پر اس میں تو کہا گیا کہ طاعون والے علاقے سے بھاگنا نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ, بلکہ اگر کوئی لوگوں سے کہتا ہے کہ اس علاقے میں رہو تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اگر لوگوں سے کہتا ہے یہاں سے نکلو, یہاں سے جاؤ, تو وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے کیونکہ وہ حرام کام میں معاونت اور مدد کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان کے لیے کبھی کبھار یہ لمحہ فکریہ ہو جائے گا. لیکن ہمارے علماء نے اس حدیث کو صحیح مانا, لیکن حدیث کی تشریح کو اس طرح نہیں مانا کسی اور انداز. وہ بات کا موضوع یعنی آئندہ جمعہ. لیکن یہ بہرحال اس آیت سے طےشدہ بات کہ طاعون کے علاقے سے طاعون کی وجہ سے بھاگنے تو اسلام نے ناپسندیدہ امر قرار دیا. چنانچہ ہمارے علماء نے بھی کہا مکروہ ہے طاعون والے علاقے سے بھاگنا. وہاں کہا گیا کہ حرام اور گناہ کبیرہ حدیث کی بنا. ہمارے علماء نے اس حدیث کی بنا پہ کہا کہ اس سے تو یہ ثابت نہیں, لیکن بہرحال مکروہ کیونکہ یہ ساری قرآن کی آیت. اور طاعون کا دوسرا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے بہت ہی نمایاں طریقے سے, البتہ وہاں بھی نام نہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے آیت 140 مسلسل آیت, اور وہ ہے حضرت موسیٰ کا زمانہ. اچھا قرآن کی موجودہ ترتیب سے سورہ بقرہ پہلے, سورہ اعراف بعد میں. میں نے بھی تقریر میں یہی خیال کیا, ورنہ زمانے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ پہلے, حضرت حسین بعد میں. حضرت موسیٰ کے تیسرے وصی تھے حضرت حسین, یوشع ابن نون ان کے بعد, ان کے انتقال کے دوسرے, ان کے انتقال کے جناب حسین. یعنی مشابہت نہیں دے رہا سمجھانے کے, گویا ان کے بعد تیسرے امام حضرت حسین. ایسے لفظ امام استعمال نہیں ہوتا اور بھی حاضر. حضرت موسیٰ کا واقعہ کیا کہ پروردگار عالم فرعون کو یہ پیغام بھیجوائے کہ تمہیں جو کرنا ہے تو کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا گناہ جائے, نہیں وہ تمہاری بات, لیکن شہروں سے نکلنے کی اجازت. اور یہ پیغام تھا جادوگروں کی شکست کے بعد. لوگ یہاں تک کا واقعہ تو یاد کیے ہوئے کہ جادوگروں نے جادو سے سانپ بنائے اور جناب موسیٰ کے عصا نے اشدہا بن کے انہیں کھا لی. پھر کیا ہوا؟ فرعون نے جادوگروں کو سولی پہ چڑھا, لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ فرعون نے مظالم اور بڑھا دیا, شکست نہیں مانی بلکہ مظالم اور بڑھا دیا. یہاں تک کہ قوم موسیٰ سے ہجرت واجب ہو, بالکل جس طرح رسول پہ ہجرت واجب ہو. فرق اتنا ہو کہ قریش کے مکہ اتنے طاقتور نہیں, اس لیے وہ ہجرت کو روک نہ پائے. فرعون طاقتور, اس نے ہجرت کو روک. فقط ہجرت کا راستہ کھلوانے کے لیے پروردگار عالم فرعون کو پہلے زبانی پیغام بھیجوائے موسیٰ کے ذریعے, جب نہ مانا تو یہ آیت آئی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ, ہم نے فرعون کے قوم قحط اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ شاید اسی حوالے سے ان کی آنکھیں کھل جائیں. ابھی یہ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ ورنہ عذاب آئے. ایمان لاؤ تو کہا جا رہا ہے مگر عذاب کا پیغام نہیں. یہ عذاب آیا کہ کم از کم جو مومن ہیں انہیں تو عمل کرنے دو اپنے دین پر. اسلام میں گناہ کبیرہ میں سے ایک کہ جس طرح خود گناہ کرنا حرام, کسی اور کو گناہ کے راستے پہ چلانا وہ بھی حرام, اور کسی کو نیکی سے روکنا وہ بھی حرام. وہ جو آج کے اخبار جو مسئلہ چھپا, مسئلہ صحیح کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ طاعون سے بھاگنا حرام تو کسی سے ہی کہنا بھاگو یہ بھی حرام, بول اپنی جگہ پر. تو قوم موسیٰ کو روکا جا رہا ہے دین پہ عمل پیغام دیا, یہ دو آتا آنکھیں نہیں کھلی. تو کیا ہوا؟ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. اب قرآن کہہ رہا جب وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم نے اس قوم پر 5000 بھیجے پیدر پہ لگے بازے بھی گرے ساتھ پارسل نالے ہیں وہ طوفان, ہم نے ان پر طوفان بھیجا, بل جراد چٹیاں بھیجی, بل امنا کنویں بھیجی, بس وفادیا مینڈک بھیجی, بس جمع اور خود آیات مفصلات, یہ ہماری نشانیاں تھی لیکن الگ الگ مفصلات فصل, فصل مانے کاٹنا, الگ الگ نشانیاں لیکن فصل. اب یہ ہے وہ پوائنٹ کہ ہماری نشانی آتی ہے مگر وہ اتنی مغرور قوم, بس تکبرو تکبر اتنی مغرور قوم, کانو قوم مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم لوگ, انہوں نے ان آیتوں کو دیکھنے کے باوجود حق کو قبول نہیں. کیا حق؟ یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ عذاب اس لیے آ رہا ہے کہ تمہیں مومن بنانا، نہیں اللہ زبردستی کسی کو مومن نہیں بنا، عذاب اس لیے آ رہا ہے کہ کم از کم ان بے گناہوں کا راستہ نہ چھوڑ. مگر جب کسی قوم میں تکبر و غرور آ جاتا وہ عذاب خدا کا بھی مذاق اڑاتا اور عذاب خدا میں مبتلا ہوتا. اب آیت نمبر 94 اسی سورت 129 نمبر کی آئے اس میں بتایا گیا جب ان پہ عذاب آتا ہے رونے لگتے، عذاب چلا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ہماری اور آپ کی اسٹوری ہے جو قرآن نقل کر رہا ہے. تو کہا کہ ایک کے بعد دوسرا عذاب آئے اور تفسیروں میں ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھلی لیکن پھنس کر دو، انہوں نے وعدے بھی کیے لیکن پھر استقبال کیا اور مانو قوم و مجرمین وہ مجرم قوم. تو کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے ولما وقع علیہم الرجز، پھر اللہ نے ان پر رجز بھیجا. معصوم نے کہا اے الطاغوت، یہ آخری عذاب کا عذاب نمبر 8، آٹھواں عذاب آیا تعاون، یہ آخری عذاب جبکہ رجز بھیجا گیا ان کے یہاں تعاون کی بیماری پیدا ہوئی اور ان کے نوجوان دھڑا دھڑ مرنے